أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين تو ہم الحمدللہ تقریبا 5 ویکس کے پھر گیپ کے بعد پھر آج سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے گفتگو انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو ہمارے پاس مین ریفرنس ہے وہ آیت اللہ جوادی عملی کی تفسیر موضوعی توحید در قرآن. اور ان دا بگننگ جو گفتگو ہم نے کی تھی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی خود توحید اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کے حوالے سے بات تھی کہ جب ہم خدا کو یعنی خدا کی شناخت جو ہے اس پر ابھی ہم تفصیل سے تھوڑی بات کریں گے, لیکن یہ کہ جب ہم خود خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور یہاں پر ہی یعنی اسی مقام پر ہی ہمارے ایمان اور عقیدے میں کوئی گڑبڑ آتی ہے کہ ہم ایک لفظ تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس لفظ کے پیچھے کیا حقائق ہیں, کیا مفاہیم ہیں, کیا کنسیپٹس ہیں, اس کے بارے میں کلیئرٹی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا سے مراد کیا, خدا سے مراد کوئی شخصیت, خدا سے مراد کوئی ایسی پرسنالٹی جو آسمانوں میں کہیں پائی جاتی ہے, خدا سے مراد جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے کیا کوئی ایک نظریہ, یہ اس ٹائپ کی چیز ہے. یعنی خدا سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں, یا خدا کا یا اللہ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ذہن کس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے لفظ اللہ بولنے کے بعد, لفظ اللہ کہنے کے بعد ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے, ہمارے ذہن میں کیا ابھرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. اور ایون جو بٹوین مسلمز, بٹوین مومنین, لوگوں کے درمیان اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, اور اس میں جب شعور الہ کی بات کرتے ہیں یعنی خدا کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ اس ایک ہستی کا تصور ہونا, یعنی اس ایک ہستی کا مطلب یہ کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا, جس نے مجھے پیدا کیا مختلف طریقوں سے, یا جس نے اس پورے زندگی کے نظام کو قائم کیا, جس کی وجہ سے زندگی کا نظام رن کر رہا ہے, اینڈ سو آن, جو مختلف قسم کے دماغ میں خیالات آتے ہیں خدا کے حوالے سے. تو یہ والے کنسیپٹس جو ہیں یہ بالکل بھی کسی ایون کسی ایک مذہب سے یا ایون مذہب سے بھی بیونڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک شعور ہے نا, ایک ہستی کا, ایک الہ کا, ایک حقیقت کا, اور پھر اس کے اندر جو مطلب لوگوں کے اپنے اپنے ایک تصورات ہیں, جیسے میں نے تھوڑا بہت چیزیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کی, مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ کہیں دماغ اس طرف نہ چلے جائیں, ورنہ میں بہت سارے جو مذاہب ہیں مطلب جو اولڈ چائنیز ہیں یا آپ کے ہندو ہیں, بدھ ہیں, آپ کے قدیم یونانی ہیں, مصری ہیں, کہ ان تمام جگہوں سے میں آپ کے لیے چیزیں کوٹ کر سکتا ہوں الہ کے شعور کے حوالے سے, کہ الہ کا جو تصور ہر مطلب تہذیب میں مذہب میں, لیکن مجھے خوف اس وجہ سے آتا ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہونا ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں, ان چیزوں کی طرف زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر جیسے جب ہم آسٹریلیا میں ہیں تو ایک جو بہت ہی خطرناک ٹینڈنسی ہے, جو دو تین ٹینڈنسیز بہت ڈینجرس ہیں, ان میں سے ایک ٹینڈنسی جو ہے وہ مسلسل مطلب مسلمز اور نان مسلمز کا کمپیریزن ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا, یعنی مجھ سے بھی جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا کہ جی مسلمان تو یہ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے, غیر مسلموں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے, تو یعنی یہ بھی ایک ذرا اسکیری اسپیکٹ ہے کہ یعنی ہم ایسا کوئی کام کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ بھائی مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں یا وہ ہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہے، یعنی کہ اس بارے میں مجھے قطعاً کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ خدا کے بارے میں یا توحید کے حوالے سے جو کچھ اسلام نے بیان کیا، رسول خدا نے بیان کیا، اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے، وہ دی بیسٹ ہے اور اس کے اندر ڈیپتھ بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت ہائیسٹ لیول کے معارف اور جو بھی حقائق ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے، ٹھیک ہے. لیکن جو شعور الہ ہے وہ حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ خدا مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے مذہبی ہوگا، کسی مذہب کو مانتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت لوگ جو مطلب ظاہراً کہاں کہاں کے ہیں، یعنی شاید آپ کو سن کے حیرانی ہو، ہم مونگولز کے لیے، چنگیز خان کے لیے ہم کسی مذہب کے قائل ہیں؟ شاید نہیں ہے، ہے نا. یعنی کہ ہم سے اگر پوچھا جائے بھائی چنگیز خان کا مذہب کیا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ باربیرینز تھے، وحشی لوگ تھے. لیکن ان کے بھی اس میں توحید کے حوالے سے بہت بہترین چیزیں ملتی ہیں ان لوگوں میں، یعنی وہ ایک حقیقت، ٹھیک ہے، کہ جس کو وہ مانتے تھے اور جس کی طرف وہ رجوع کرتے تھے. تو بہرحال یعنی اس میں، اور پھر ہم نے جن چیزوں پر زیادہ زور دیا وہ ایک تو یہ تھا کہ عدم اقتناع، یعنی کن ہے ذات خدا یا حقیقت ذات خدا تک رسائی ممکن نہیں، ٹھیک. اس کے بعد ہم نے اس بات پر کافی زور دیا کہ خدا کے مثل، مثالیں، مثل و مثل، تشبیہ و تنزیہ اور اس قسم کے امور پر، کہ جس سے ہم کو امید کرتا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوگی، جو یعنی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے کہ خدا کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ عام یعنی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے یہ بات، کیونکہ آپ کسی بھی شے کو سمجھے بغیر یا اس کو اس کا احاطہ کیے بغیر، اس کو انکمپاس کیے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو قبول کر رہا ہوں ایز اے پرسنالٹی یا ایز اے ریالٹی اور اینٹیٹی. لیکن خدا کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات جس پر ہمیں یعنی سمجھ لیں رضامند ہونا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہے، بلکہ ایون خدا کی ذات تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے. ہم جتنا بھی اس ہستی کو سمجھ سکتے ہیں اس کے صفات اور افعال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تمام کی تمام باتیں قبول کرنی پڑیں گی، یعنی وہی تنزیہ و تشبیہ والی بات. اور پھر اگر ہم وہاں سے ان تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یعنی ہمارے لیے حقیقتاً جو حجت خدا ہیں یا ولی خدا ہیں تو ان کا ایک ٹرو سینس ہمارے لیے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم اگر خدا کو ذاتاً نہیں پا سکتے، اس کی حقیقت تک ہمارے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ذریعہ خدا نے ایسا رکھا ہوگا نا، کوئی چیز تو ایسی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے پھر خدا ہمارے سامنے اس کی صفات آشکار ہوں. کسی ذریعے سے تو ہم سمجھ پائیں گے نا، کسی راہ سے تو ہم اس تک پہنچ سکیں گے. تو اس میں جو خدا نے بتایا، اور یہی ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ خدا کو پہچاننے یا شناخت کرنے کے رستے کیا ہیں، تو وہاں پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی جو رستے ہم کو بتائے گئے ہیں، ان رستوں میں یا ان راہوں میں جو موسٹ مینیفیسٹ یا موسٹ کلیئر جو حقیقتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کی شناخت کر سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ خدا کے نمائندے اور اس کی حجتیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے مطلب توحید کی راہ سے نبوت اور امامت تک پہنچیں، ولایت تک پہنچیں، جو کہ حقیقی رستہ ہے نبوت تک پہنچنے کا، تو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ نبی اور امام کا کنسیپٹ بھی بالکل چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک. یعنی کہ ہم اگر نیچے سے چل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم نبی اور رسول اور امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز باقی اور برقرار رہتی ہے کہ نبی رسول اور امام جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہیں یا ہم جیسے ہیں یا ہم سے سملر ہیں یا وہ باتیں زیادہ ہمارے ذہنوں میں اثر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم توحید کی ایک مین ریکوائرمنٹ کے طور پر ولایت کو سمجھیں کہ توحید جو کہ انفینٹ ہے, لامحدود ہے, حقیقت ہے بیونڈ پرسپشن, اور ہم جو محدود ہیں, ہمارے تمام پرسپشنز محدود ہیں, ہمارے سینسرز محدود ہیں, ہماری عقلیں محدود ہیں جتنا بھی پھیل لیں, تو ان دونوں کو ملانے کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے, یعنی آپ میڈیم کہہ لیں یا ایک ایسی حقیقت چاہیے کہ جس کا ایک سرا ادھر سے کنیکٹ ہو, ایک سرا ادھر سے کنیکٹ ہو. ٹھیک, لیکن میرے ساتھ کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ جیسے ہو جائیں گے یا میری مرضی کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو حقیقتاً جو بھی نبی اور امام ہیں ان کو کون سا کنیکشن ڈیفائن کرے گا مینلی ان کی ذات کو؟ وہ والا کنیکشن جو ان کا خدا کے ساتھ ہے, یعنی حقیقت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ نبی اور امام جو ہیں ان کی حقیقت کلاً توحید سے ڈیفائن ہوتی ہے, اور ہمارے لیے جو ان کا پرپز ہے یا جو ان کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف توحید کو مینیفیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے جو بھی معرفت زندگی ہے یا جو بھی حقیقت حیات کو آپ پہچان رہے ہوتے ہیں اس کو آپ توحید کی بنیاد پر جب لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اور ایون صرف نبی اور امام کی معنویت میں نہیں, ایون اپنی معنویت میں بھی, کہ ہم جب اپنے آپ کو بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیچے سے دیکھ رہے ہیں, خدا ہٹا کے دیکھ رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو وہی بدن اور دنیا اور فلاں اور تمام چیزیں, غرائز اور خواہشات اور ان تمام کے پیرائے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں, توحید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل حقیقت ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا جو بنیادی طور سے زندگی کا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے والی فریب والی جگہ پہ رکھے گئے, یعنی غرور, جس کو قرآن نے کہا کہ ایک غرور جو ہے وہ حیات دنیا ہے, لعب و لہب, ایک غرور جو ہے وہ شیطان ہے, کہ اس دھوکے سے اپنے کو آزاد کرا کے اپنی خدائی حقیقت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ وہ جو بات تھی توحید اور اس کی حقیقت کی, تو اس کی نظر میں, اس کی روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو تمام چیزیں آپ کو ایک ڈفرینٹ لائٹ میں نظر آتی ہیں. ان سب کا میننگ اور معنی جو ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے لیے بالکل بدل جاتا ہے. اور اگر اس روشنی کو ہٹا دیں اور ہر شے کی اپنی اپنی جو آپ کو ایک ذات نظر آ رہی ہے اس ذات کو بنیاد بنا کر آپ دیکھنا شروع کریں, تو آپ کے لیے تمام معنی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ تمام ان باتوں کا نچوڑ ہے جو ہم نے اب تک توحید کے حوالے سے جو سمجھا تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں نبوت و ولایت کو بھی بیان کیا تھا کہ یعنی توحید کی حقیقت مبدا اور معاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ان دونوں انا للہ و انا الیہ راجعون کو کنیکٹ کرتی ہے ولایت. یعنی مبدا سے لے کے معاد تک کا جو سفر طے ہونا ہے وہ از راہ ولایت طے ہونا ہے یا ولایت کی معیت میں طے ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی. تو ہمارے لیے اگر ہم کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توحید کی نظر سے نبوت و ولایت کیا ہے, توحید کی نگاہ میں انسانیت کیا ہے, یعنی اس روشنی میں, تو پھر ہمارے لیے یعنی جو ہماری اپنی زندگی ہے یا تمام چیزیں ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ رستے پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح, یہاں تک ہماری بات جو تھی. اچھا, اب ہم جس چیز کو ڈیٹیل سے, یعنی یہ بک, اب جس ٹاپک کو اب ڈیٹیل سے بات کرنا ہے یہاں پر, وہ ہے خدا کی شناخت کی راہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس بات کو بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ خدا کی حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے لیکن معرفت سے نہیں روکا گیا. یعنی معرفت الہ ممکن ہے, حقیقت ذات تک پہنچنا یا کنہ صفات تک پہنچنا یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی مخلوق, ارے کسی بھی مخلوق کے لیے. اور اس یہ بات بھی ایک میں اور ریمائنڈ آپ کو کراتا چلوں کہ یہاں پر ایک پاسبلٹی ہے جو کہ عرفا نے بھی قبول کی ہے, وہ ہے تجلی ذات کا وصول کرنا ممکن ہے. ٹھیک ہے, یعنی ذاتی تجلی ذاتی وصول ہو سکتی ہے, لیکن اس تجلی ذاتی کو وصول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات تک رسائی ہو گئی یا ذات سمجھ میں آ گئی. تو اگر ہائیسٹ, یعنی کہ جو اگر ہم کہیں کہ جو مخلوق اول ہے یا حقیقت احمدی ہے, تو ان کے لیے کون سی تجلی وہ ہے میسر ہے, وہ تجلی ذات ہے. یعنی تجلی ذات تک باقی بھی ہیں صفات اور افعال اور اسماء, وہ بھی ہیں, لیکن وہ کہاں تک ان کی بلندی ہے, تجلی ذات تک, کہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس میں ہوا کے ذریعے سے. یعنی ذات جو غیب مطلق ہے, ذات جو مجہول مطلق ہے, تو اس کی تجلی ریسیو ہو سکتی ہے لیکن اس تک رسائی کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. ٹھیک ہے, یہ ان تمام باتوں کا نچوڑ تھا جو اب تک ہم توحید کے حوالے سے کر چکے ہیں. اب یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو رستہ ہے شناخت خدا کا, وہ موحدان اور سالکان راہ توحید کے لیے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن وہ رستہ بیان کرتا ہے, اور اس راہ میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ فصلت کی آخری دو آیتیں ہیں. اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں, جس کا نمبر قرآن کریم میں 41 ہے. اس کی آخری دو آیتیں, یعنی جیسے اگر آپ علامہ طباطبائی کے اس کو دیکھیں, رائٹنگز کو دیکھیں, تو انہوں نے کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. ان میں سے جو مجھے ایک آیت وہ یاد آتی ہے 15:21 یا 15:25 ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ مگر یہ کہ وہ ہمارے پاس خزائن کی حالت میں موجود ہو, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور ہم اس میں سے ایک معلوم مقدار میں نازل کر رہے ہوتے ہیں. اس آیت کو بہت زیادہ, یعنی کہ انہوں نے کہ یہ ایک بہت گویا کلیدی آیت ہے. اس کے بعد یہ سورہ فصلت کی آخری دو آیتیں, اس کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. یا وہ جو آیت ہے سورہ فاطر کی, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اس کو بہت زیادہ, یعنی کہ یہ جو ہے نا, یہ زندگی کی توحید اور آخرت کی حقیقتوں کو سمجھنے میں یہ آیتیں موسٹ فنڈامنٹل, اس طریقے سے ان کو. یا وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے لیے جو خدا کی طرف سے بنیادی پیغام ہے کہ تم اپنے جو پیوٹ ہے اپنا, وہ تمہیں اپنے نفس کو ہی بنانا ہے. یعنی اپنے لیے, کہ جیسے انسان اپنے لیے ایک عمارت بناتا ہے نا, ایک ترقی, تو اس کا جو کھوٹا ہے, اس کا جو پیوٹ ہے, وہ کہاں رکھنا ہے, اپنے نفس میں رکھنا ہے. علیکم انفسکم, تو اس طریقے سے تو یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کو انہوں نے, علامہ طباطبائی نے بھی بہت زیادہ اس کو کئی مرتبہ دہرایا بھی ہے, اور بہت اس کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے, اور ان پر تفصیل سے بات کی ہے مختلف جگہوں پر. آیتیں کیا ہیں؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. سنوریہم یعنی عربی زبان میں سا جو ہے یہ مستقبل قریب ہے، ٹھیک ہے. صوفا جو ہے وہ مستقبل ہے جو تھوڑا دور ہے بعد میں. سا یعنی انقریب ہم کریں گے، انقریب سنوریہم ہم ان کو دکھا دیں گے. کیا دکھا دیں گے انقریب ان کو؟ آیاتنا اپنی آیات. فی الآفاق، آفاق جو ہے یہ اب ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، ٹھیک ہے. آفاق کیا مطلب ہے؟ جیسے افق، افق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے ایک نظر اٹھاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اور آپ کی نظر یہاں سے وہاں تک ٹل سم اینڈ جو ہے نا، آپ کی نظروں کے اندر بہت ساری چیزیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا افق ہے، یہ ہورائزن ہے. تو آفاق اس کا پلورل. تو یعنی اس سے اگر آپ اس کو جمع کریں، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آفاق کیا مطلب ہے. یعنی کبھی، جیسے میں بہت سادہ سی مثال آپ کو دوں کہ کبھی آپ ایک جنگل میں جا کے دیکھیں، وہاں پر اپنی نظر اٹھائیں، آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے. آپ کبھی کسی ڈیزرٹ میں جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو ایک اور منظر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے کبھی آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو ایک اور منظر نظر آتا ہے. پہاڑوں کے پاس جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو، یعنی کہ یہ مختلف مختلف جگہوں پر آپ کے جو افق ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ہے نا. تو یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں خالی ایک افق نہیں رکھتے. یعنی آپ جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنے باہر عالم کو، کائنات کو، زندگی کو، تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ ہورائزنز آتے ہیں، ٹھیک. یا اسی طریقے سے یعنی کہ جیسے آج کل کے دور میں ہم جو ہیں، آپ کہیں کہ جناب آپ ایروپلین پہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایک اور منظر نظر آتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر وہ سیٹلائٹ میں چلا گیا جو زمین کے گرد گردش کر رہی ہے، تو وہاں سے اس کا افق کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی مائکروسکوپک ورلڈ کے اندر اتر جائے، تو اس کا افق کچھ اور ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں آفاق، کہ انسان کی اپنی جستجو اور تحقیق پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کو کتنے کتنے مطلب ڈفرینٹ ہورائزن اس کے سامنے اوپن اپ ہوتے ہیں. لیکن ان میں سب میں خاص بات کیا ہے، کامن پوائنٹ کیا ہے، کہ یہ تمام ہورائزنز جو ہیں نا، یہ آؤٹ سائڈ آس ہیں، یعنی میرے باہر ہیں، یہ میرے اندر نہیں ہیں، میرے باہر ہیں. چاہے میں میکروسکوپک ورلڈ کو دیکھوں یا مائکروسکوپک ورلڈ کو دیکھوں، لیکن یہ دونوں جو عالمین ہیں، یہ آفاق ہیں، یہ مجھ سے باہر ہیں. تو یعنی کہ جب ہم آفاق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ یعنی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ مناظر جو تم سے باہر ہیں، یعنی تخلیق خداوند جتنی بھی جگہوں پر، اب وہ انسان پر ہے کہ وہ اس میں سے کتنے ہورائزنز اوپن کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہورائزنز اپنے لیے کھول سکتا ہے. تو جتنے بھی ہیں تم سے باہر کے عوالم، تو اس کو اسی لیے جو ایک ان شارٹ جو ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے کائنات. لیکن اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن ایک ورڈ استعمال کر رہا ہے افق کی جمع آفاق. تو یہاں پر خاص بات کیا ہے؟ فی السماوات والارض نہیں ہے، صحیح، کہ ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں دکھا دیں گے، یہ ورڈ نہیں ہے. فی الآفاق ہے، یعنی جتنے بھی جگہ تم جاتے ہو، دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو، جتنے مناظر تمہارے سامنے آتے ہیں، تو ان میں سے ہر ہر جگہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے، اور عنقریب ہم یہ کام کریں گے. یہ ایک بات ہوئی. وفی انفسہم، اور وا یعنی اس کا مطلب ہے اینڈ، اینڈ کا مطلب ہے ناؤ اٹ از پوائنٹ نمبر ٹو، کہ اب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کہاں، پہلے آفاق میں، اور نمبر ٹو وفی انفسہم، ان کے اپنے نفوس. یہ دو ڈومینز ہو گئے، دو موازے ہو گئے، کہ جہاں پر آپ کہیں کہ یعنی ہم دکھائیں گے. اچھا, اور نشانیاں, اس ایک ورڈ کو بھی تھوڑا سا وہ کرنے کی ضرورت ہے, الیبوریٹ کرنے کی, کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات ان کو دکھائیں گے, اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو اس کو شناخت خدا کے طور پر اس آیت کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کریں گے آفاق میں اور تمہارے نفوس میں, یہ تو نہیں کہہ رہا نا, کہ اگر تم جو کچھ دیکھتے ہو, جو سٹڈی کرو گے, آبزرو کرو گے اپنے سے باہر یا اپنے اندر, تو وہاں ہم تمہیں اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کریں گے. نہیں, کیا دکھائیں گے تمہیں؟ نوریا, رہا یعنی دیکھنا, رویت یعنی دیکھنا, تم دیکھ سکو گے. سمجھ سکنے والی بات نہیں ہے, دیکھنے والی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے. لیکن کس چیز کا مشاہدہ؟ ہماری آیتوں کا مشاہدہ. تو اب آیات سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ایک اور قابل غور بات آ گئی نا. یعنی میں مثال کے طور پر, میں تو خدا دیکھنا چاہتا ہوں, میں تو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اگر میں مثال کے طور پر کائنات میں گھوموں پھروں گا یا اپنے نفس کے اندر اترنے کی کوشش کروں گا, تو میں تو خدا کی امید میں جاؤں گا نا. تو یہ میں تو جو بات ہے کہ میرا مطلوب اور مقصود تو وہ ہے, میں کسی اور کو کیوں دیکھوں, میں کسی اور کو دیکھنے پر کیوں قناعت کروں؟ ٹھیک. تو یہاں پر جو بات واضح ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان جگہوں پر اپنے سیر و سفر کو جاری رکھو گے تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ آیات نظر آئیں گی, دکھائی دیں گی آیات. آیات کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بذات خود ایک بڑا سینسیٹیو کنسیپٹ ہے. آیات یعنی جی, ہاں, لیکن نشانیوں سے کیا مطلب ہے؟ اس کو بہت زیادہ کلیئر ہم اگر سمجھیں, نشانیاں یعنی یہ, جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, کیونکہ یہ تمام ورڈ جو ہے نا یہ بڑی دقت مانگتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے ان کو سمجھنا. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے, اور بعض اوقات میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ والد, بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بالکل اپنے دادا کی نشانی ہے. اس قسم کے ورڈ استعمال کرتے ہیں نا, یہ اپنے دادا کی نشانی ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس نشانی کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ورڈ سے؟ یعنی اس بچے میں, یا جیسے اگر ہم وہ کہیں کہ ہم کربلا کے واقعات میں بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر رسول خدا کی نشانی تھے, صحیح؟ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کے اندر وہ صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں, کہ آپ اگر ان کو دیکھیں تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے اگرچہ کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ٹھیک, یعنی بہت سارے لوگ جنہوں نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی, اگر ان کے سامنے یہ بات کہی جائے جناب کہ جناب علی اکبر کو دیکھیں, تو ان کے اندر وہ کون سی جو ان کی صفات یا گفتار و کردار اس کو دیکھ کر کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ کی ظاہری شکل و صورت یا طریقے یا اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا تھا. تو آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ شے یا وہ ہستی کہ جو آپ کو اصل یا حقیقت تک پہنچا دے اپنی صفات کی بنا پر, اپنی صفات اور خصوصیات کی بنا پر. ٹھیک, اور اگر کوئی شے فقط آیت ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اب جیسے جناب اہل اکبر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ فقط شبیہ رسول تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی ان کی اپنی بھی ایک ذات ہے، ایک ہیں اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی شے فقط آیا تو کیا ہوگا؟ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کی خصوصیات اور صفات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پایا جائے گا. اگری کر رہے ہیں اس لاجک سے؟ یہ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے مطلب ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ان کی نشانی ہیں، یہ ان کی یادگار ہیں، تو وہ ایک پہلو ہوتا ہے اس کی شخصیت کا، وہ کلن شخصیت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شے جو ہے وہ فقط اور فقط آیت ہے اور آیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جو بھی خصوصیت پائی جاتی ہے، جو بھی صفت و صلاحیت موجود ہے، وہ سب کا سب اصل کی تجلی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اگر امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ کلن نفس پیغمبر ہیں، ان کا نفس جو ہے وہ کلن نفس پیغمبر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی صفات کے علاوہ ان کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات دکھا رہے ہیں کائنات میں، افق میں، جدھر بھی تم نظر کرو، شجر دیکھو، حجر دیکھو، بحر دیکھو، بر دیکھو، جدھر بھی نظر کرو وہاں پر ہم تمہیں کیا دکھائیں گے؟ اپنی آیات. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آفاق، کائنات، زندگی صرف اور صرف صفات خدا کو ریفلیکٹ کرنے والے آئینے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. عجیب سوال ہے. اگر کسی شے کو خدا کہے کہ یہ سب میری آیت ہے بس اور کچھ نہیں ہے، تو اسی بنا پر اب یہاں سے آپ دیکھیں ایک بہت بہت اہم معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسی بنا پر اگر آپ کسی بھی شے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ریکوگنیشن یا ہستی کے قائل ہو جاتے ہیں، تو اس جگہ سے آپ اس کے آیت خدا ہونے کے لنک کو کھو دیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ صحیح. اور اسی وجہ سے اور یہی وہ بات ہے کہ جو قرآن کریم نے کیا کہا، کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے جو بھی یہاں پر ہے وہ فانی ہے. یعنی فانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی اصلاً کوئی ذات ہی نہیں ہے. فانی کس میں؟ یعنی جو آیت ہے وہ حقیقت میں فانی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آیت ہے اگر وہ حقیقت کی صفات کو ریفلیکٹ کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں بذات خود، تو وہ فانی ہے نا، بالاصل، فی الاصل، اس کے علاوہ وہ کچھ رکھتی ہے. تو جہاں سے میرے لیے ساری کی ساری گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب میں اپنے آپ کو آیت خدا دیکھنے کے بجائے نا فلاں 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 دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہاں سے آپ غور کریں، پہلا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ آیت خدا گم ہو جاتی ہے. پھر آپ وہ جو ایک، یعنی وہاں سے پھر جو ایک پورا گورکھ دھندا جنم لیتا ہے، اور اس کی اس ساری ڈور کے سرے کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ. جی، یہ بات واضح ہو رہی، سمجھ میں آ رہی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو اسی وجہ سے یعنی جیسے علامہ طباطبائی جیسے بزرگان نے جب ان آیتوں پہ زور دیا نا، تو وہی کہ یہ اس میں اتنی کلیدی باتیں ہیں، اتنی فنڈامنٹل کنسیپٹس یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو پراپرلی گریسپ کر لیں گے نا، تو یعنی پوری زندگی کا نقشہ بعض اوقات کچھ چیزوں سے کھل جاتا ہے. میں آپ کو ایک اس میں ایک واقعہ تو سناؤں، ایک مزیدار واقعہ سنا تھا میں نے. کہ پیغمبر اکرم کے پاس, جیسے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اکثر میں نے آپ لوگوں کو قیس بن عاصم والی بھی حدیث سنائی تھی کہ وہ بھی صحرا میں ادھر ادھر رہنے والے لوگ تھے جو آتے تھے اوکیشنلی رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کچھ بتائیں. تو ایسے ہی ایک صحرائی عرب کوئی آیا جو مکے یا مدینہ کے رہنے والا نہیں تھا, صحرائی, اور رسول خدا نے کہا کہ مجھے قرآن سکھائیں, مجھے قرآن سیکھنا ہے. تو آپ نے ایک صحابی کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس کو قرآن سکھاؤ. اچھا, وہ گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, یہ جو آیا تھا قرآن سیکھنے اس کا تو حوصلہ اور ضرب بڑا ہی چھوٹا نکلا, اس کا حوصلہ اور ضرب بہت چھوٹا نکلا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اس کو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ سکھائی. کون سی سورہ سکھائی؟ سورہ زلزال. سورہ زلزال کا اختتام کہاں پر ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے اس کو یہ سورہ سکھائی, بتائی اس کے معنی, یعنی ظاہر ہے معنی تو کیا جو اس کو بتایا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ قرآن ہے, یعنی قرآن میں ہے یہ سب, قرآن نے یہ بات بتائی یہ سورہ؟ تو میں نے کہا قرآن ہے. وہ کہنے لگا بس کافی ہے, چلا گیا. تو مطلب وہ تو قرآن سیکھنے آئے تھے, ایک چھوٹی سی سورہ کے بعد چلا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے قرآن کی اصل حقیقت کو جذب کر لیا ہے, کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو فرمائے, جس کو فرمائے یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا سمجھ میں آ جائے, جو اس کو جذب کر لے, اس نے حقیقت دین کو جذب کر لیا. ٹھیک. تو اسی طریقے سے یہ جو کچھ یعنی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اتنی فنڈامنٹل ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے پہ پورا قرآن اور پورا جو یعنی دینی لینڈسکیپ ہے نا وہ آپ کے سامنے روشن ہو جاتا ہے. تو آیت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا, یعنی کہ ہم جب تمہیں آفاق دکھائیں گے یا تم کو دیکھنے کے قابل بنائیں گے, یعنی دیکھنے کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ درخت میرے سامنے, یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان ہے, بلکہ دیکھنے کا مطلب کیا ہوا اس آیت کے مطابق, کہ میں اس کو بطور آیت خدا دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. اور آیت خدا دیکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے اس میں صفات خدا یا افعال خدا نظر آئیں, تب آیت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں نا. ورنہ اگر اس کی پرسنالٹی میرے سامنے, یعنی جیسے لائک سائنٹسٹ جو کام کرتے ہیں وہ, یہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ پتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ سب چیزیں وہ اپنی جگہ خوب ہے, لیکن وہ سنوریہم آیاتنا والی بات نہیں ہے. ٹھیک. یا یہ کہ انسان ان تمام چیزوں پر ریسرچ کرے اور اس میں پھر خدا کی صفات اور اس کے عجائبات اور تمام. یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ آگے جو آیت ہے وہ مطلب نا جو ہے وہ یا سنوریہم, کہ اس میں زیادہ تر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر مختلف جلوہائے خدا موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے. ہم فی الافاق وفی انفسہم, آفاق میں اور ان کے اپنے نفوس میں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا, اس کا آخری ٹکڑا جو ہے, جو آئی تھنک لاسٹ آیت ہے, یہ کافی مسٹیریس ہے اور اس کے ترجمے میں اختلاف ہے. یعنی ہر ایک مفسر نے یا مترجم نے اس کا ایک ترجمہ نہیں کیا. حتیٰ, یعنی ہم دکھائیں گے, عنقریب دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی, ان کو اپنی آیتیں, تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسانوں کے اپنے جو نفوس ہیں وہ بھی مکمل اور مجسم آیت الہی ہیں، آیت خداوندی ہیں. حتیٰ، کیونکہ ہم دکھائیں گے، تو یعنی ایک پروسیس ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ کب تک جاری رہے گا یا کہاں تک پہنچے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتیٰ یتبین لہم، کہ ان پر بین یعنی روشن ہو جائے. بین کا مطلب ہے کہ جیسے ایک حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ بین ہے. ان کے لیے بین اور روشن ہو جائے، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا وہ چیز آتی ہے، یعنی اس میں جو تھوڑا اختلاف آتا ہے کہ انہو کس کی طرف جا رہا ہے، یعنی خدا کس کو کہنا چاہ رہا ہے کہ کون حق ہے، کہ یہ خدا کی نشانیاں حق ہیں یا قرآن حق ہے یا یہ خود اللہ حق ہے. یعنی کہ وہ نشانیاں اور آیتیں جس حقیقت کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا جس حقیقت کو مینیفیسٹ کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہ الحق. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، یہ کافی مشکل وہ ہے، یہ والا ٹکڑا. اولم یکفی، کیا یہ کافی نہیں ہے بربک، تیرے رب کے لیے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر شے پر شہید ہے، یعنی ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے پر خدا بہت اچھے طریقے سے گواہ ہے. ٹھیک ہے، یا اگر شہید بعض اوقات مفعول کے اس میں بھی آتا ہے کچھ لوگ کے، یعنی کہ ہر شے اس کے اوپر گواہی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے، یعنی پزلنگ سینٹنسز ہیں. تو اس میں جو اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا ترجمہ جو یہاں بیان کرتے ہیں کہ ان پر روشن ہو جائے کہ خدا برحق ہے، یعنی انہو جو ہے وہ خدا کی طرف جا رہا ہے، کہ انہو الحق یعنی خدا حق ہے. اور کیا یہ چیز کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا ہر موجود پر یا تمام موجودات عالم پر مشہود ہے. مشہود کا کیا مطلب ہوا؟ کہ خدا گواہ نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام موجودات عالم جو ہیں وہ خدا پر گواہی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں معنی آ سکتے ہیں. یعنی خدا گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا سب کو دیکھ رہا ہے، اور خدا پر گواہی دینے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ خدا کی آیت ہیں اور صرف اور صرف وجہ خدا کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ یہ بذات خود جو ہے نا سوائے وجہ اللہ کے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ مختلف معنی یہاں سے برآمد ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیت شناخت خداوند کے تین طریقے بیان کرتی ہے، جبکہ ظاہراً دو ہیں، ہے نا، فی الافاق و فی انفسہم. ظاہراً تو دو ہی طریقے کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ تین رستوں کو بیان کرتی ہے. اب وہ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تین راہیں کیا بنتی ہیں. سنگولر قرآن بھی ہو سکتا ہے نا،
کیونکہ اگر آیات یا وہ ہوتا تو وہ ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ والی بات نہیں. انہ الحق یعنی کہ خدا کے حق ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یا قرآن کے حق ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یا آفاق اور نفوس کے اندر آیات خدا ہونے کی بات کی جا رہی ہے.
آیات،
لیکن یہ فینومینن تو ایک ہے نا، مطلب یہ ہوا کہ جیسے زیادہ تر لوگ ہیں وہ آفاق اور نفوس کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کوئی آیات نظر نہیں آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے, یا متوجہ نہیں ہوتے آیات کی طرف. تو یہ ایک معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ ہماری آیات ہم تم کو دکھائیں گے, یہ بیان حق ہے کہ ہم تمہارے سامنے اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ چاہے تم آفاق میں سیر کرو یا اپنے نفوس میں جاؤ, وہاں پر آیات خدا موجود ہیں, ہم تمہارے سامنے اس بات کو روشن کر دیں گے اور یہ بات یقیناً حق ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ملتا جلتا جو بیان ہے وہ سورہ والذاریات میں, کہ جس میں کہا گیا کہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم, اور پھر اس کے بعد کہا انہ لحق مثل ما انکم تنتقون, کہ یہ والی بات جو ہم نے کہی ہے نا یہ بات یقیناً حق ہے جیسا کہ تم نطق کرتے ہو کلام کرتے ہو, کہ یہ جو ہم نے ترتیب تمہیں بتائی کہ عرض میں آیات ہیں, آسمان میں جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات یقیناً حق ہے. تو یہ بھی مطلب انہو سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. اچھا, اور یعنی وہ چیز کہ جو خدا اپنے حق ہونے کے بارے میں بیان کر رہا ہے وہ بھی کئی جگہوں پر ہے, جیسے سورہ لقمان میں کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر, کہ اسی طریقے سے بے شک اللہ وہی حق ہے اور جس کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اچھا, اب اس میں جو نمبر ون تھوڑا تھوڑا جیسے بیان کرتے ہیں اس کو ہم لے کے چلتے ہیں, راہ آفاقی. آپ کے خیال میں قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی تفصیلات ہمارے سامنے بیان کی ہیں یا نہیں کی ہیں آیات آفاقی کے بارے میں؟ اور کتنی آیتیں ہوں گی اور کس کس قسم کی آیتیں ہوں گی؟ راہ آفاقی یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ, یونیورس, جو کچھ انسان دیکھتا ہے ان سب میں. سورہ رحمان میں بھی ایک حد تک ہے, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا جی شروع میں, ٹھیک ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملے گا. ویسے تو میں نے جو قرآن کورس بنایا تھا اس میں تو پورا ایک چیپٹر رکھا ہے قرآن اینڈ دا نیچرل ورلڈ, تو اتنی زیادہ اس بارے میں گفتگو ہے کہ جو ہمیں حیران کرتی ہے, ٹھیک ہے, انسان کے لیے حیران کون ہے, کتنی زیادہ ہے اور کتنی تفصیلی ہے, یعنی بیونڈ اور ایکسپیکٹیشن ہے. سورہ رعد کے اندر ہے بگننگ میں, سورہ نحل میں کافی ہے, سورہ روم میں بہت زیادہ ہے. اور سورہ روم کے اندر خاص بات کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بیان کر کے میں نے کہا گیا ومن آیاتہ ہی, ومن آیاتہ ہی, یعنی اس طریقے سے کہ جو ہماری نیچرل ورلڈ یا ہماری زندگی ظاہری زندگی کے بارے میں جتنے معاملات ہیں ان کو بیان کر کے کہا گیا ومن آیاتہ ہی, ٹھیک ہے, یعنی ایون جو ازدواج ہے نکاح ہے وہ اس کو بھی خدا نے اپنی آیات میں قرار دیا. ومن آیاتہ منامکم باللیل, اسی کی آیتوں میں سے ہے تمہارا نیند رات کو سونا, تمہاری نیند, یہ خدا کی نشانیوں میں سے, ٹھیک ہے, یہاں تک. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ قرآنک ٹاپک ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جب ہم راہ آفاقی کی بات کرتے ہیں تو ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں. یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں, میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں, میں کہہ رہا ہوں خود قرآن پڑھیں. اور اگر انشاءاللہ کوئی اس بارے میں فرمائش کرے گا تو یعنی اس پر جو ہمارے میں نے نوٹس بھی اس پہ بنائے ہوئے ہیں اور اس پر گفتگو بھی کی ہوئی ہے یعنی قرآنک لرننگ کے حوالے سے, تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ راہ آفاقی، یعنی جیسا آپ کو پہلے یاد ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اخلاق قرآن، جو ہم تقریباً ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ قرآن نے باقاعدہ اخلاقیات پہ بات کی ہے ایک 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 کر کے، ٹھیک ہے، نارملی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ کم از کم 5-6 جگہ میں نے آپ کو یاد دلائی تھی کہ سورہ اسراء میں 17 آیتیں ہیں، سورہ انعام میں ہیں، سورہ لقمان میں ہیں، سورہ لقمان ہے، حجرات ہے، پھر آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ المعون، سورہ بلد، یہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں یہ آپ کو اخلاق قرآن کا پورا نصاب بتا رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو آیات آفاقی ہیں ان میں بھی قرآن میں بہت تفصیل موجود ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ مطلب آیات کے طور پر وہ چیز دکھے، سمجھ میں آئے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں اس کی، ایک دو مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب یہ کتنا امیزنگ ٹاپک ہے ان ریسپیکٹ آف قرآن. فقط وہ نہیں، یعنی یہاں پر ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کے حوالے سے. اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت ہے، ایک آیت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ایک بہت ہی زیادہ انلائٹنگ آیت ہے کہ ہم نے ہر شے کی زندگی کو یا ہر زندہ شے کو کس سے قرار دیا؟ پانی سے. یعنی اگر آپ یہاں پر ماء کو دیکھیں گے نا، پانی کا، جب ماء کا عربی زبان میں ترجمہ پانی ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم کے حوالے سے جو ایک بہت خاص بات ہے اور جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یعنی ایک لمیٹیشن جو ہم اس کے اندر مسلط کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کو لغت میں باندھ دیتے ہیں، لغت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، عربک ڈکشنری کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل یعنی انکمپلیٹ وے آف لرننگ قرآن ہے. قرآن کے جو ورڈز ہیں نا، ان کو زندگی کے مشاہدے کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، یعنی آبزرویشن آف لائف کے ساتھ جب آپ قرآن کے الفاظ کو جوڑیں گے تو اس کی حقیقی معنویت آپ کو وہاں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ سورہ انبیاء کی آیت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اب پانی سے کیا مراد؟ یا سمندر پہ تیر رہا تھا خدا کا تخت؟ اگر آپ ماں سے مراد پانی لیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ خدا کا کوئی تخت ہے، تھرون ہے، کہ جو کسی زمانے میں زمین آسمان بننے سے پہلے کوئی بہت بڑا سمندر تھا، اس پہ فلوٹ کر رہا تھا. تو اب یہ ایبسرڈ قسم کے میننگ جو ہے نا، یہ پھر اس ڈکشنری کی وجہ سے یعنی سامنے آتے ہیں. تو ایون ابھی بھی اگر ہم ماں کے ورڈ کو دیکھیں، ماں کے لفظ پر غور کریں، تو یعنی جو جس کو آپ پانی کہتے ہیں اس کی بنیادی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اٹ از سم تھنگ فلوئڈ، فلوئڈ، فلوئنگ، یا وہ خصوصیات جو ہیں، تو وہ بہت ساری جگہوں پر اپلائی ہو سکتی ہیں. تو ہر شے کی، جو زندہ شے ہے، اس کی بنیاد ماں ہے، پانی ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہ ہر زندہ شے میں جو حی ہے، جس میں حیات کا عنصر پایا جاتا ہے، یا جس کو ایک خاص انسٹنٹ آف ٹائم پر حیات ملی ہے، تو اس کے اندر پھر ایک فلوئیڈیٹی اور موشن یقیناً موجود ہوگی، کیونکہ من الماء ہے اس کی خلقت، اس کا جعل، اس کا قرار دیا جانا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ اگر آپ وہ خالی لغت کے معنوں میں بند نہ کریں جو کہ بہت پہلے پہلے لکھی گئی تھیں، تو آپ کو بہت بہتر معنویت جو ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو بڑی امیزنگ آیت ہے سورہ انبیاء کی ہی، آیت نمبر 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت قرار دیا. سقف یعنی چھت، روف. محفوظ جس کی حفاظت کی گئی ہے, پروٹیکٹڈ. کیسی چھت بنایا آسمان کو, چونکہ پروٹیکٹ. ٹھیک ہے, اب اس کا جو صحیح معنوں میں ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ اب سمجھ میں آتی ہے. یعنی کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کو یہ بات آج کے دور میں پتہ چلی کہ جو بومبارٹمنٹ ہے ارتھ پر کاسمک ریز اور پارٹیکلز کی, اور اس میں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زمین کے لیے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد, یعنی کئی سالوں کے بعد, سالوں کے وقفے سے سورج پر جو ہے نا کچھ اسٹارمز آتی ہیں سورج پر, اور سورج کا جو سن کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر جو بھی پارٹیکلز ہیں نا وہ چارجڈ حالت میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یعنی مولیکیول یا ایٹمز کی شکل میں نہیں ہوتے جیسے ارتھ میں پائے جاتے ہیں. اتنی ہیٹ کی وجہ سے وہ لائک پلازما ہوتے ہیں اور چارجڈ حالت میں ہوتے ہیں. تو وہ جب اسٹارمز آتی ہیں تو اس میں سے سورج سے سمجھ لیں پوری چارج پارٹیکل کی پوری ایک بوچھاڑ نکلتی ہے جو کہ بہت زیادہ انرجی کو, الیکٹریسٹی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ جو پوری آ رہی ہوتی ہے وہ پارٹیکلز, اگر وہ ڈائریکٹلی ارتھ کو ہٹ کریں تو زمین جو ہے نا وہ بھن جائے, یعنی واقعاً روسٹ ہو جائے ارتھ ان کی وجہ سے. اس کو پروٹیکٹ کون سی چیز کرتی ہے؟ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جس نے چاروں طرف سے ارتھ کو گھیرا ہوا ہے. اور وہ بہت بہترین, اب تو اس کی ساری ویڈیوز اور یہ وہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی. یا اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے کہ مطلب جو ارتھ کی ایٹماسفیئر ہے وہ اس کی پروٹیکشن کر رہی ہوتی ہے ارتھ کی. تو یعنی اب یہ ایک حیران کن آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, کہ ہم نے سما کو ایک محفوظ چھت بنایا, پروٹیکٹڈ روف بنایا, کہ جو تمہارے اوپر جو ایٹماسفیئر. اور اس سے ہمیں دیکھیں, اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ خالی سما کا لغوی معنی لیں گے آسمان, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. لیکن اگر آپ آبزرویشن پہ جائیں گے تو آپ کو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو سما یعنی بلندی پر آپ کے صرف ایٹماسفیئر نہیں ہے, یعنی جو میٹیریل نہیں ہے, میگنیٹک فیلڈ. اب میگنیٹک فیلڈ ایک ٹوٹلی انرجی کا نام ہے. میگنیٹک فیلڈ جو یعنی اس ایٹماسفیئر سے بہت زیادہ اوپر رائز کرتی ہے, کہ ایٹماسفیئر تو چند مائلز تک ہے, فیو مائلز تک ہے, لیکن میگنیٹک فیلڈ بہت اوپر تک جاتی ہے کہ جو باقاعدہ ارتھ کو پروٹیکٹ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. تو اس سے اب آپ دیکھیں, یہاں سے اگر آپ اب اس سما اور سقف کا معنی سمجھیں بہت ڈفرینٹ ہے, بجائے اس کے کہ آپ خالی لغت میں جا کے دیکھیں جی سما کا معنی آسمان, سقف کا معنی چھت. ٹھیک, تو اور اس کے اس آیت کے اندر یہ بھی موجود ہے وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور یہ لوگ اس کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. تو یہ جو خدا کا آسمان کو ایک محفوظ چھت بنانا ہے, یعنی زمین کو ایک ایٹماسفیئر اور ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو اس کو ریپ کر دینا ہے, انولپ کر دینا ہے, تو یہ اس کی چھت ہے, یہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ یعنی زمین کے باہر سے جتنے بھی مضر اور خوفناک اثرات جو زمین پر آتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بچانا. ٹھیک, یہ ایک بات. ایک آیت میں آپ کو اور سناؤں, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ آیت ہے. جی, اور اس قسم کی آیتیں نارملی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتیں یا ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتیں کہ یہ آیت قرآن میں ہے. ایسی بھی کوئی باتیں ہوں گی قرآن میں. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نور, سورہ نور کی آیت نمبر 43. الم ترى ان اللہ یزجی صحابا, کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بادلوں کو حرکت دیتا ہے, بادلوں کو حرکت دیتا ہے. ثم یؤلف بینہ, اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان ایک تالیف. تالیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی ان کے درمیان ایک اٹریکشن, ایفینٹی, کلوزنس. اچھا آپ اگر دیکھیں تو بادل آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ پہلے بالکل شروع میں تھن ہوتے ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے بہت بے انتہا فلفی, تقریباً انڈسٹنگوشبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ جو مختلف مختلف جو بادل حرکت میں آ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک تالیف, جیسے ہم کہتے ہیں نا تالیف قلوب مومنین کے درمیان, یعنی مومنین کے قلوب ایک دوسرے سے قریب آئیں, ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوں. تو یؤلف بینہ, یعنی ان کے درمیان خدا تالیف قرار دیتا ہے کہ پھر وہ بادل جو ادھر ادھر وانڈرنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب آ کے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اور اس چیز کو کون کہہ رہا ہے؟ یؤلف, خدا یہ کام کر رہا ہے, ان کو حرکت کون دے رہا ہے؟ الم ترى ان اللہ یسجی صحابا, اور پھر وہ ان کے درمیان تالیف قرار دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما, اور پھر اس کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ تہ بتہ ایک پورا ڈھیر ماس بن جاتا ہے, یعنی وہ بادل جو آسمان پر نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے حرکت کرتے ہوئے, پھر وہ ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں, ان میں افینٹی پیدا ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک ہیوج ماس بن جاتا ہے جو تہ بتہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ, اور پھر تو دیکھتا ہے بارش کو, یخرج من خلالہ اس کے خلال یعنی سوراخوں میں سے باہر نکلتے. اب اگر آپ اس میکینزم پہ غور کریں نا, مطلب کیا امیزنگ میکینزم ہے, اور یہ جو لفظ استعمال کیا کہ یعنی کہ بادلوں کو جب خدا نے قریب لایا, بادلوں کو جب جوڑا, تو اس طریقے سے نہیں جوڑا کہ وہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سالڈ ماس بنا لیں. ٹھیک ہے, اس میں پانی بھی ہے, اس میں گیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایئر فلوٹنگ بھی وہ کر رہا ہے, اس کے اندر واٹر بھی ہیں, اس کے اندر واٹر ویپرز بھی ہیں, بعض اوقات سالڈ بھی آ جاتا ہے, برف بھی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پورے اتنا جو ہیوج ماس ہے جو پورے ایک شہر پر یا شہروں پر پھیلا ہوا ہے, اس کے اندر کیا خلال ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. اور پھر تم جب وہ اتنا پورا بادلوں کا امبوہ آسمان پر آ جاتا ہے, تو اس کے سوراخوں میں سے تم بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو. کتنا امیزنگ سسٹم ہے یہ, یعنی سوچیں آپ ذرا اس کو, یعنی آپ اس بات کو سوچیں کہ جیسے بعض اوقات دو دو تین تین دنوں تک بارش ہوتی ہے نا, کبھی تیز کبھی ہلکی, مانسون میں, اور جن علاقوں میں مانسون زیادہ ہوتی ہے وہاں ہفتے ہفتے تک بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو اتنا جو پانی ہے وہ کہاں آیا ہے, کدھر سٹور ہے؟ ٹھیک ہے, کیسے, اگر واٹر ویپرز ہیں اس سے ڈراپ بن کے کیسے گر رہا ہے؟ اگر یہ سارا کا سارا پانی, اتنا پانی اوپر بادلوں میں موجود ہے, کس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ وہ تمام کا تمام پانی اگر ایک ساتھ زمین پر گر جائے تو نیچے آبادی ختم ہو جائے. اس کے لیے خلال شاور کس نے بنایا؟ ٹھیک, تو یہ ایک مطلب ایک امیزنگ آیت ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 43 کے اس کا جو یہ جملہ ہے کہ فطر الودق یخرج من خلالہ. ٹھیک, اور پھر اسی طریقے سے برق کے بارے میں بات ہے, کلاؤڈز کے بارے میں بات ہے, بادلوں کے بارے میں, بارش کے بارے میں. تو ان تمام چیزوں کو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ آیات الہیہ. اور آیات الہیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلن صفات خدا کو ظاہر کرتی ہیں, اور اپنی ذات میں یعنی اطاعت خداوندی اور اس کے علاوہ اور کوئی اور, مطلب ان کی سیرت اور سنت اور سرشت میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی. اور اسی سے ملتی جلتی جو ایک آیت ہے جو بڑی بہت زبردست آیت ہے, سورہ آل عمران کی 190, کہ انا فی خلق السماوات والارض, واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں، ریپلیس ہونے میں ایک دوسرے کو، کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں. دیکھیے، آسمانوں اور زمین کی خلقت اور دن اور رات کا الٹنا پلٹنا، عدلنا بدلنا. تو یہ یعنی قرآن کا ایک مستقل ٹاپک ہے. کون سا؟ کہ آیات خداوندی کا مطالعہ اور مشاہدہ از راہ آفاق، یعنی زندگی کو دیکھنا، حقائق حیات کو دیکھنا، ان کو ملاحظہ کرنا، آسمان اور زمین کی خلقت کو جانا. تو اس میں یعنی کہ جو آپ سمجھ لیں کہ شیطان نے جو ایک بہت بڑا یعنی جیسے کہیں کہ اپنا کھیل کھیلا ہے اور ایک کامیابی حاصل کر لی، وہ یہ ہے کہ آیات خداوندی کے مشاہدے کو بنیاد بنا کر خدا سے دور کیا لوگوں کو. یعنی جتنا بھی اگر دیکھا، اگر کوئی مثال کے طور پر ایٹم تک گیا، مولیکیولز تک گیا، پروٹینز تک گیا، ڈی این اے تک گیا، تو وہاں پر اسے خدا کی بزرگ ترین نشانیاں نظر آ رہی ہیں، خلقت کی اور خالق کی، ٹھیک ہے. لیکن اس کو بہانہ بنا کر خالق کا انکار کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر وہی بات ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا، وہ دو قسم کے ہو جاتے ہیں، بیسیکلی دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. کہ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو آفاق کا مشاہدہ کرے، اور وہی آئمہ علیہ السلام والی بات کہ اس سے پہلے خدا کو دیکھے، اس کے بعد میں خدا کو دیکھے، اس کی معیت میں خدا کو دیکھے. اور ایک وہ کیٹیگری کہ جو خدا کی آیات کا مشاہدہ کر کے اسی کو اصل حقیقت سمجھ کے مان کے بیٹھ جائیں اور خالق کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ وجود میں آتے ہیں. اور یعنی اولو الالباب والی آیت جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتی ہے، کہ یعنی اگر آپ اس کو سورہ فصلت والی آیت سے ملائیں، بس ابھی ہم ختم کرتے ہیں اس بیان پر، کہ سورہ فصلت والی آیت بیان کر رہی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. سورہ آل عمران کی آیت بیان کر رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور لیل و نہار کے اختلاف میں یقیناً آیات ہیں، لیکن اولی الالباب کے لیے، ٹھیک ہے. اور اولو الالباب کو کیسے ڈیفائن کیا؟ اولو الالباب کو یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اولو الالباب کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر خدا یعنی یاد خدا میں مشغول ہوتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں یعنی اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی میں مشغول ہوں، قعوداً ریسٹ کر رہے ہوں یعنی آ کے اس سے باہر آ جائیں بیٹھے ہوئے ہوں، یا لیٹ جائیں سو جائیں، اس حالت کسی بھی حالت میں وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. یہ نمبر ون کوالٹی اولو الالباب کی. اور وہ یتفکرون فی خلق السماوات، اس کے بعد آسمان اور زمین کی خلقت میں تفکر ہے، ٹھیک. تو آیات الہیہ آفاق میں کس کو نظر آتی ہیں؟ صرف خلقت میں تفکر کرنے والوں کو نہیں نظر آتی، بلکہ وہ جن کا تفکر خلقت میں پرسیڈ کرتا ہے تذکر الہی سے، ٹھیک ہے. جو اولاً ذکر الہی یعنی یاد الہی جن کا کی سیرت ہو، اور پھر تفکر کریں آسمان اور زمین کی خلقت، تو وہ اولو الالباب ہیں، اور ان کو یہ آیات نظر آتی ہیں، وہ ان آیات کے عارف اور عالم بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو ملا کے نا یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب سورہ فصلت کی آیت کہہ رہی ہے سنوریہم آیات ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فار ایوری ون، یعنی ہر شخص جو ہے اگر وہ آفاق پہ نظر کرے گا، زندگی پہ نظر کرے گا، تو آیات خدا اس کو دکھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی سورہ یوسف کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آسمان اور زمین پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں. کس طریقے سے گزرتے ہیں کہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ منہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں, کچھ نہیں نظر آتا ان کو کہ سامنے کیا. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, واضح ہو گیا ہوگا. تو پھر اگلی دفعہ ہم جو ہیں پھر اس ٹاپک کو لیں گے آیات انفسی, اور پھر اس چیز کو دیکھیں گے کہ یعنی کہ وہ تیسرا کس کو کہہ رہے ہیں, تیسری راہ کون سی ہے کہ جس کو راہ شہود, شہود حق کے لیے. اللہم صل علی محمد.